کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جو دل چاہے، بعض اوقات دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہی بات ہے، کبھی جی چاہتا ہے کہ بھئی اب نفل پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے نفل پڑھنا ہی بات ہے، کبھی جی چاہتا ہے کہ بھئی اب ذکر و اذکار کریں تسبیحات پڑھیں تو تسبیحات کا پڑھنا ہی بات ہے، کبھی جی چاہتا ہے کہ درود شریف پڑھتے رہیں اس کا پڑھنا بھی بات ہے، کبھی آدمی کا جی چاہتا ہے کہ استغفار کرتے رہیں تو یہ استغفار کرنا بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے کبھی جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں، تو بعض اوقات بعض لوگ بڑی جذبے کے ساتھ خلوص کے ساتھ لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں مشغول ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، آدمی جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس جذبے کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ بھی ضرورت ہے، یہ ضرورت بھی پوری کر دیجئے، میری یہ پریشانی ہے یہ بھی دور فرما دیجئے، اور فلاں مصیبت ہے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، تو ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس طور پر پیش کریں کہ اس بات کو پورا کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، تو اگر جی چاہے تو دعا میں مشغول ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری عبادتیں ہی ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چھ رکعت فلاں وقت اور چار رکعت فلاں وقت اس میں فلاں فلاں سورت ہے، وہ بیچاروں کو پریشانی ہو جاتی ہے، بہت سے حضرات پوچھتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ دین ہمارا بڑا آسان ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی، اس لیے سہولت کے ساتھ جو بھی عبادت ہو سکے جتنی ہو سکے وہ کیجیے، اللہ تعالیٰ گھنٹے شمار نہیں فرماتے اس نے کتنے گھنٹے عبادت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس خلوص کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ کس محبت کے ساتھ اور کی عبادت کی، اخلاص چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے ساری رات جاگ کے عبادت کی اور کس نے ایک گھنٹے عبادت کی، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون، اس نے عمل دیکھتے ہیں، کثرت عمل کی بات نہیں ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق تھوڑی سی عبادت زیادہ فضیلت رکھتی ہے بنسبت اس کے کہ دکھاوے کی عبادت ہو، یا ہو تو ساری رات لیکن اپنے طور طریقے پر ہو سنت کے مطابق نہ ہو، اسے سنت کے مطابق تھوڑا عمل کرنا اپنے اندر بہت فضیلت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنے خود ساختہ طور طریقوں پر عبادت کرے، اس لیے سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ فضیلت کی رات ہے، اس لیے آپ کوشش کر لو جس حد تک ہو سکے جاگ کے گزار، نیند آئے تو بے شک کچھ دیر چاہو تو آرام بھی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ کوشش یہ کرو کہ عشاء کی نماز جیسے جماعت سے پڑھی ہے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہمیں مل جائے، یہ نہ ہو کہ ساری رات نفلے پڑھتے رہے، ساری رات جو ہے وہ تلاوت کی، ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہے لیکن جب قیام کا وقت آیا اٹھنے کا وقت آیا تو آپ سو گئے، نماز کا وقت آیا فرض نماز کا سو گئے، تو یہی وہ غلط چیز ہے کہ ہم نفلوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور فرضوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، فرائض تو فرائض ہے بھائی، نوافل چاہے کتنی ہی فضیلت وہ رکھتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہو لیکن فرائض کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اگر فرض ہم نہیں پڑھیں گے اس کی پوچھ گچھ ہے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی، لیکن اگر کوئی آدمی ساری زندگی نفل نہ پڑھے کوئی پوچھ گچھ نہیں، نفلی عبادت کا مطلب ہی ہے زائد عبادت، البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، نفلی عبادت یہ ایسا ہے وہ ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور، یہ اس کی محبت کو بڑھانے کا سبب ہے، اس کے گھر کوئی آدمی کوئی چیز نہ لے جائے تو کوئی ناراضگی کی بات تو نہیں، لیکن اگر لے آئے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی بیچارہ آیا دیکھو ہمارے لیے فروٹ لے کے آ گیا، یا کوئی اور چیز لے آیا تو آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کوئی چیز لے جاتے ہیں تو وہ آپ کے مطالبہ نہیں کرتا کہ میرے لیے لے کے آنا، لیکن اگر لے جاؤ تو خوش ہوتا ہے، محبت کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ناراض نہیں ہوتے وہ، لیکن اگر ہم کریں گے تو خوش ہوں گے کہ میرے بندے مجھے راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے. اب دیکھیے جو بندہ یہ ہدایا اور تحفہ لے کے آتا ہے تو وہ کیا فرائض سے غافل ہوگا؟ اپنی بیوی کے لیے اگر کوئی آدمی تحفہ لے کے آتا ہے تو تحفہ تو زائد چیز ہے, محبت کے بڑھانے کا ذریعہ, لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ نان نفقے میں کمی کرے گا کہ بھائی چونکہ نان میں جو ہوں وہ ایک ہی دن جو ہے میں نے جو ہے وہ 10 تولے کی جو ہے وہ پورا سیٹ بنا کے دیا ہے, لہٰذا آئندہ جو ہے وہ 1 سال تک کھانا وانا ختم, بیمار پڑے تو دوائی نہیں لانی. ارے بھائی وہ تو ضروریات میں سے داخل ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, آپ چاہے تحفہ بے شک نہ دیں لیکن بیمار پڑے تو اس کا علاج, نان نفقہ جو ذمہ داری ہے وہ کرنا پڑے. اسی طریقے سے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی تو ضروری ہے. نفلی عبادات کا جہاں تک تعلق ہے جب ہم وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دل میں اس کی محبت بڑھتی, تو محبت خداوندی کا ذریعہ ہی ہے, اس لیے اس سے ہم مستغنی نہیں ہیں. یہ نہیں کہتا کہ نہ کی جائے, خوب کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑ دیں یا اس میں ڈنڈی ماریں. یہ اپنی جگہ پر ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کہتا, فرض ادا کرنے پر کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا, اس کا وہ فرض ہے, نماز 5 وقت کے فرض ہے ہمارے اوپر. اس لیے ایسا نہ کریں کہ رات بھر تو جاگیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے. فجر کی نماز تو کیا ضائع ہوگی, سچی بات یہ کہ آدمی خود ہی ضائع ہو جاتا, اس لیے اس کا فکر کریں. اور آج کی رات بھی جو جاگنا ہے تو اگر کسی کی نمازیں رہی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ نفل کے بجائے وہ رہی ہوئی نمازیں پڑھ لیں, اس لیے کہ قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد مال لٹاؤ بھائی, جس کو چاہو دو. پہلے آدمی قرض ادا کرے اور قرض ادا کر دے تو پھر ہاتم تائی بن جائے, اب اس کے بعد اپنی جیب میں جو کچھ چاہے تو لٹاتا پھر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہمارے ذمے ہے, فرائض ہیں, ان کو ادا کریں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق سے نفلے بھی پڑھیے, کون منع کرتا ہے. لیکن ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے, فرائض کو وہ مقام دیجیے جو فرض کا مقام بنتا ہے, واجبات کو وہ حیثیت دیجیے جو واجب کا حق ہے, سنت موکدہ یعنی وہ سنتیں جن کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ان کو وہ حق دیجیے جو اس کا حق ہے, اور نوافل کا جہاں تک تعلق ہے ان کو بھی ادا کیجیے, لیکن ان کا درجہ لازمی بات ہے فرض واجب اور سنت موکدہ کے بعد آتا ہے. دوسری بات سمجھیے کہ نفلی عبادت اگر کوئی شخص نہ کرے تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی تانا دے اس کو کہ تم نے کیوں نہیں کی. نفلی عبادت اگر کوئی شخص نہ کرے تو اس کو تانا نہیں دیا جا سکتا, لیکن اگر کوئی شخص فرض نہیں پڑتا تو فرض پر تو تعجیب بھی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے اور ایسا اہم فریضہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جو آدمی نماز جان بوجھ کے ترک کر دے وہ مسلمان ہی نہیں, بلکہ ان کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, نہ مسلمان, نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے, بلکہ جس طریقے سے کسی جانور کو جو ہے وہ گڑا کھود کے ڈال دیتے ہیں ایسی ڈال دیتے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نماز فرض نمازوں کی اہمیت کس درجے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ اپنے اصل معنی پر ہے کہ وہ واقعتاً کافر ہو گیا, صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ اس میں تھوڑا سا نرم, اور نرم یہ ہے کہ اس کو اگر اسلامی حکومت ہو تو قید کرے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے, اور اگر نہ پڑھنا شروع کرے تو قید رکھے یہاں تک کہ مر جائے. تو سب سے نرم کہہ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب فقط کفر کا یہ ہے کہ آدمی نے وہ عمل کیا جو کافر کرتے ہیں, کافروں جیسا عمل کیا, کافر نہیں ہوا لیکن کافروں جیسا عمل ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ فرض نماز کی اہمیت کس درجے کی. اس لیے بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بلا شبہ ہم رات جاگتے بھی ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, نفلے بھی پڑھتے ہیں, لیکن فرائض سے غافل نہ ہوئیے, فرائض کو اپنے مقام پر رکھیے اور 5 وقت کی نماز کوشش کیجیے جماعت سے ادا ہو جائے, لیکن اگر کسی وقت جماعت سے ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کو ترک مت کریں, اپنے طور پر پڑھ لیں, ترک نہ کریں. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ جاگنے کی توفیق دے, تو اگر ہماری نمازیں رہی ہوئی ہیں ان کی ادائیگی کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے ذمے سے بہت تقاضا ہو جائے. پچھلی میں ایک بات تو یاد کر دی کہ کوئی مخصوص عبادت نہیں, جو سہولت کے ساتھ آدمی کر سکے وہ کرے, اور دوسرا یہ کہ فجر کی نماز کا بھی خیال رکھے, اسے واجب کے دن نہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے روزہ. اب آپ دیکھیے کہ جو مجمع آج نظر آ رہا ہے یہ روز نہیں ہوتا, اور اللہ رب العزت تو وہی ہے جو آج بھی ہیں روز بھی وہی ہوتے ہیں. عبادت ہم جیسے آج ان کے لیے کر رہے ہیں کل بھی انہیں کے لیے کی جائے گی, اس لیے کوشش کریں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ روزانہ ہو, اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ یہاں نہیں ہے اپنے کاروبار پر جائیں وہاں پر اپنی مسجد کو رونق پڑائی. یہ ضروری نہیں کہ یہیں پہ آ کے نماز پڑھنی ہے ہم نے, جہاں پر آدمی کام کر رہا ہے, اب یہ دکان جلدی بند نہیں کرتے, دیر سے بند کرتے ہیں, تو جہاں ہے وہاں پر پڑھی, لیکن بہرحال مسجدوں کو رونق بخشیں, کیونکہ مسجدوں کی رونق آپ لوگوں سے ہے. کتنی ہی قیمتی جو ہے یہاں پر عمارتیں بنی ہوئی ہوں اور جو ہے وہ سونے چاندی کا فرش بھی بن جائے, لیکن نمازی نہ ہو تو اس مسجد کی کوئی رونق نہیں. مسجد کی رونق رنگ روغن سے نہیں ہوتی, بلکہ مسجد کی رونق نمازیوں سے. آپ حضرات جب آئیں گے تو سمجھیے کہ مسجد بار رونق, لیکن اگر نمازی نہیں ہوں گے تو مسجد کی کیا رونق ہے بتائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ ہم مسجد میں اسی طریقے سے حاضر ہوتے رہیں اور ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی ہے اس کو حاصل ہو. اسی طریقے سے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے, تو اس لیے اتنی بات البتہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز جس درجے کی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کو اسی درجے میں رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے, اس لیے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی چلا جائے تو بس معاملہ ادا ہو گیا, یعنی اگر پھر وہ ہر رات ہر سال نہ جائے تو کوئی ضروری نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے, اگر ہم ایک مرتبہ تشریف چلے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے, اور اس نیت سے جائیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اب بھی جا رہے ہیں اتباع سنت میں, انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا, اور اگر ہر سال میں نہ جا سکیں تو اس پر کوئی رنج اور ملال نہیں ہونا چاہیے. باقی اللہ رب العزت دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دل جڑا کر دعا مانگے, جس حد تک ہو سکے درود شریف شروع میں پڑھیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اول آخر درود شریف نہ پڑھا جائے, اس لیے وہ دعا معلق رہتی, اس لیے جب آدمی دعا مانگنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, جیسے کہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, اور پھر جو اپنی حاجتیں ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرے, اور آخر میں پھر دوبارہ درود شریف صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, یہ بھی درود شریف, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد پڑھ لے, جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں, تو بہرحال یہ سب کے سب درود ہیں, کوئی سا بھی پڑھ لیجیے اور اس کے بعد آمین برحمتی کے ارحم الراحمین کر دیجیے. انشاءاللہ دعا کا یقین کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعاؤں کا طالب کہ وہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں. اللہ سے مانگیے بھائی, دینے والے تو وہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری سب زبانیں سمجھتے ہیں, ہمیں عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں, اپنی زبان میں مانگیے اللہ, لیکن مانگے سچے دل کے ساتھ. ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے, ایک دعا مانگنا ہوتا ہے, ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے مانگی نہیں جاتی. دعا جب آدمی مانگے تو اس دعا کے مانگنے کا تاثر بھی چہرے پر ہو, مثلا آدمی گڑگڑا کر مانگے, اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مانگے, اور صدق دل کے ساتھ مانگے یہ سمجھ کر کے جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور یقین عطا فرمائیں. اب آگے سے وہ درجات ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو فوراً قبول فرما لیں, چاہیں تو کچھ دیر کے بعد قبول فرما لیں, چاہیں تو اس سے بہتر ہمیں کوئی اور چیز عطا فرما دیں, یا دنیا میں نہ قبول کریں آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں, تو پھر درجات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت بعض لوگوں کو کچھ عطا فرمائیں گے، پھر عطا فرمائیں گے نیکیوں کے اجر و ثواب کے، وہ کہے گا کہ اللہ یہ میری کس نیکی کا صلہ ہے، میں نے کون سا عمل کیا تھا جس کا آپ نے مجھے اتنا اجر و ثواب عطا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں فلاں دعا مانگی تھی، لیکن ہم نے تمہاری حکمت ہی کے تحت وہ دعا دنیا میں قبول نہیں کی، آج اس کا اجر و ثواب ہم سے لے لو، لیکن ہم نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا رکھا تھا. تو اس وقت بندہ یہ حسرت کرے گا، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور اے اللہ ساری دعائیں آپ آج ہی کے لیے اٹھا رکھتے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر ہمیں ابھی یقین ہونا چاہیے اس بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا وہ حق. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، دریاؤں کے رخ مڑ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ ایک اٹل حقیقت ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اس بات کے یقین کے ساتھ ہم دعا کریں اللہ رب العزت. تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ مخصوص کو عبادت نہیں، دوسرے جانے سے متعلق کوئی جانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم نے اس کو میلا ٹھیلا بنا لیا ہے. اصل عبادت تو یہ نفلی عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تنہائی کی عبادت ہوتی ہے. یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی بادشاہ کسی کو تنہائی میں بلائے کہ بھئی تم ذرا اکیلے میں مجھ سے ملنا، اور بلاتے کس کو ہیں؟ جو دربار میں حاضر باش ہو. جو آدمی دربار میں پانچوں وقت نماز میں حاضر ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو انعام کی خصوصی عطا فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی جاگنے والی رات، فضیلت والی رات آ رہی ہے، آپ ذرا مجھ سے مل لینا. اب مل لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تنہائی میں آ کے ہم سے باتیں کرو، تنہائی میں آ کے ہم سے مانگو. یہ اجتماع کی رات نہیں ہے، یہ اصل میں تو تنہائی کی رات ہے کہ اللہ سے تنہائی میں آدمی اللہ سے مانگے، اللہ سے باتیں کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کو مضبوط کرے. اب اگر کوئی بادشاہ یہ کہے کہ مجھ سے فلاں وقت مل لینا، اور ہم جو ہے وہ ایک جمع غفیر لے کے اس کے پاس چلے جائیں، تو بتائیے بادشاہ کی اس بات کی ہم نے قدر کی ہے نہ قدری کی؟ قدر یہ ہے کہ ہم تنہائی میں اس سے ملے جاتے. اسی طریقے سے جو نفلی عبادات ہوتی ہیں اس کو خوب سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ جو سنتیں ہم مسجدوں میں ادا کرتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں ادا کرتے تھے. یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھ کر پھر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے. اسی طریقے سے ظہر کی چار رکعتیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر میں پڑھتے تھے پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے تھے، اور باقی جو دو سنتیں وہ گھر میں جا کر ادا فرماتے تھے. اسی طرح مغرب کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرض نماز پڑھا کر گھر تشریف لے جاتے تھے اور دو رکعت سنت ادا کرتے تھے، اور عشاء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ فرض نماز پڑھا کر گھر میں تشریف لاتے اور دو رکعت پڑھ کر آپ سو جاتے تھے. اس کے بعد پھر جب رات کو اٹھتے تھے پھر تہجد پڑھ کر اور فطر پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کا عام معمول. اب چونکہ بڑا کمزوری کا زمانہ ہے، جسمانی طور پر بھی ہم کمزور ہو گئے، روحانی طور پہ بھی کمزور ہو گئے، کہ ایمان بھی ہمارا کمزور ہو گیا، اب وہ قوتیں نہیں طاقتیں نہیں. اس لیے فقہائے کرام نے یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ گھر جا کر آدمی گر جائے، عام طور پہ گھر گیا تو گر جاتا ہے، پتہ چلا گھر والوں نے کام کر کہہ دیا کہ جلدی سے یہ لے کے آنا، ختم ہو گیا. اب وہ گیا تو تب جا رہا اتنی اچھے گھر جا کے نماز پڑھوں گا، اور پتہ چلا کہ وہ کام سے بھیج دیا، اب کام سے گیا تو سنتیں بھی چلی گئی. اس لیے فرمایا کہ یا یہ کہ کوئی آدمی گھر سے دور ہے، راستے میں ہے کہیں، یا اسی طریقے سے کہیں ملازمت ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر مسجد ہی میں سنت ادا کر لو. اسی لیے اب جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی بالکل ہی نہ پڑھے تو بہتر ہے کہ آدمی مسجد میں ادا کر لے ان سنتوں کو، تاکہ رہ نہ جائیں، کیونکہ رہ جانا یہ گناہ ہے. اور ادا کر لے گا تو کم از کم اگر پورے سنت طریقے پر ادا نہ ہوئی تو کم از کم کسی نہ کسی درجے میں تو ادا ہو جائے گی. اس لیے فقہائے کرام نے لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مسجد میں ادا کر لو. اس چکر میں نہ رہو کہ بھی گھر جا کے سنت ہے گھر جا کے پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کو اعتماد اور یقین ہے کہ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے پڑھے گا، لیکن اگر یہ پتا ہے کہ وہاں جا کے پتا نہیں کسی کام میں نہ لگ جاؤں، بھول نہ جاؤں، تو پھر یہیں پڑھنی چاہیے. یہ بالکل ایسا معاملہ سمجھ لیجیے جیسے وتروں کا معاملہ ہے. وتر کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ تم عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو. تو اس طرح اور بھی بات صحابہ کرام جو عشاء کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ میں رات کو یقیناً اٹھوں گا، یعنی اپنی طرف سے پورے اس نے اسباب اختیار کر رکھے ہیں اور وہ یقین اٹھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کہ پھر وہ تہجد پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھ لے. لیکن جس آدمی کو یقین نہ ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لے, ایسا نہ ہو کہ وتر رہ جائے اور وتر بازی میں. تو ایسے ہی ان سنتوں کو بھی سمجھ لیجیے, اگر یقین ہے کہ گھر جا کے پڑھ لوں گا تو پھر گھر جا کے پڑھ لیجیے, گھر سے پڑھ کر آ جائیے. لیکن اگر یہ یقین ہے کہ گھر گیا تو نہیں پڑھ سکوں گا تو پھر مسجد. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ سنت مؤکدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پڑھ کر تشریف لاتے تھے اور گھر جا کر پڑھتے تھے, تو نفلوں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کا. اس لیے کبھی کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے جو تہجد پڑھتے تھے اور بعد میں آ کے پھر صحابہ کرام بھی شامل ہو جاتے, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ گھر میں ہی تہجد کی نماز پڑھتے. تو نفلی عبادتیں گھروں میں کرنے کی, جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں, اور خاص طور پر اس نیت سے بھی کر لو کہ ہمارے بچے بھی اس سے واقف ہو جائیں, انہیں بھی پتا چلے کہ یہ عبادت بھی کچھ کرنے کی ہے اور کیا کچھ کرنا چاہیے. کبھی قرآن مجید کی تلاوت کریں, کبھی نفل نمازیں پڑھ لیں, کبھی دعا میں مشغول ہو جائیں, انہیں بھی اپنے ساتھ لگا لیں, کیا ہوگا تم بھی جس حد تک ہو سکے. اور دوسرا یہ کہ گھر میں خیر و برکت ہو, اللہ تعالیٰ کا جب نام لیا جائے گا, قرآن مجید پڑھا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, تو بتائیے خیر و برکتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اس لیے گھر میں پڑھیے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, مسجدوں میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آتے ہیں فرشتے بھی آتے ہیں, اور آپ چلے جاتے ہیں فرشتے پھر بھی رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس جب امام الاغوالین کہے تو تم آمین کہو, اور ساتھ میں فرمایا کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کا بیڑا پار ہو. وجہ کیا ہے کہ فرشتے بھی نماز میں حاضر ہوتے ہیں, وہ بھی امام کے جواب میں ملک والدین کے بعد آمین کہتے ہیں, اور لازم بات ہے وہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب امام ملک والدین کہہ کر آہستہ سے آمین کہتا ہے اور لوگ آمین کہتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ جب امام ملک والدین کہے تو لوگوں کو چاہیے وہ کہیں آمین آہستہ سے کہنا, تو فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. اس لیے گھروں میں ہم جب عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرشتوں کا نزول فرما دیں, تاکہ ہمارے گھروں میں بھی یہ خیریں اور برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں, ہمارے بچوں کو حاصل ہو جائیں, ہمارے گھروں میں جو شیاطین ہیں وہ نکل جائیں. آج کل تو چونکہ اسباب بہت زیادہ ہیں گھروں میں شیاطین کے, اس لیے فرشتے پوچھ کر جاتے ہیں. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے پوچھ کر جائیں گے تو اچھا ہے, چلو جان کو نکالے مریں گے, تو ایسا نہیں ہے. ایک صاحب نے کہ بات سنائیے, اب چاہے لطیفے کے طور پر ہی سمجھ لیجیے, کہ کسی نے کہا کہ اچھا بھائی ہم تو گھر میں تصویر رکھیں گے, کتے پالیں گے تاکہ جو ہے وہ فرشتے نہیں آئیں گے, جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کم از کم مریں گے تم. اس نے کہا کہ جو فرشتہ تیرے کتے کی جان نکالے گا وہی تیری بھی نکالے گا. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بھائی رحمت کے نہیں آتے تو دوسرے نہیں آتے, آتے تو ہیں پھر غضب کے آتے ہوں. اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ رکھے. بہرحال گھروں میں بھی عبادت کرنی چاہیے, وہاں پر الحمدللہ ہمارے خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی انہیں صحیح بات جا کے بتائیں بھی, ان کو بھی اپنے ساتھ نماز اگر پڑھنی ہو تو خواتین کو پیچھے کھڑا کریں, اپنے ساتھ میں کھڑا کرو بلکہ پیچھے کھڑا کرو. خاص طور پر فرض نماز اگر کبھی رہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں, کیونکہ نفلوں کی تو جماعت ہوتی ہی نہیں, نفلوں کی جماعت صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بالکل جائز نہیں. یہ بات میں اس لیے عرض کی کہ اس زمانے میں جہاں اور بہت سی خرابیاں آ رہی ہیں, وہاں یہ ہے کہ بعض جگہ تہجد کی نماز جو ہے وہ جماعت سے شروع ہو گئی, اور بعض لوگوں نے صلاۃ التسبیح بھی جماعت سے شروع کر دی, بعض خواتین گھروں میں اس طریقے سے کرتی ہیں کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں نفلی, تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. نفلی اپنے اپنے طور پر پڑھنی چاہیے. بس بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ مرتبہ اس طرح ثابت ہے کہ آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صحابی آ کر کھڑے ہو گئے, اور آئے بھی تو وہ غلط کھڑے ہوئے, یعنی بائیں جانب آ کے کھڑے ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کے بائیں جانب کر. تو یہ آخری حد تک ہے. تو ایک آدھ آدمی اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے تہجد پڑھ رہے ہیں کوئی آگے کھڑا ہو گیا یا, تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن باقاعدہ جمع غفیر کے ساتھ علل اعلان اس طریقے سے جماعت کرانا یہ شریعت کی روح کے خلاف. ہاں فرض نماز کا معاملہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر نکل گئی ہے تو جماعت سے پڑھ لیں, اب چاہے گھر میں جا کے پڑھ لیں, جب گھر میں پڑھیں تو اپنے بچوں کو بلا لیں, ان کو کہو بھائی چلو وضو کرو اور نماز پڑھو, آپ امام بن جائیں, اور گھر والوں کو اگر خواتین ہیں ان کو پیچھے کھڑا کر, پیچھے کھڑی ہو جائے, بچے ہیں بیٹے ہیں تو انہیں پیچھے کھڑا کر لیں, اور ان کی بہن ہے یا والدہ ہیں جو ان کو اس سے پیچھے سب میں کھڑی کر, لیکن یہ کہ ہونا پیچھے چاہیے. اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس طریقے سے سبق بنانی چاہیے کہ پہلے مردوں کی ہوں, پھر لڑکوں کی ہوں, پھر عورتوں کی ہوں. اس کا حکم بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس لیے اس پر ہم عمل کریں. اگر گھر میں کبھی رہ جائے فرض نماز پڑھنی اس طریقے پر ادا کریں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ گھر میں کبھی اگر نماز رہ جاتی ہے تو اس طریقے سے ادا کرنی چاہیے. باقی نفلی عبادات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اپنے اپنے طور پر کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ خوب اس کا جو ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اطراف میں اللہ تعالیٰ اتنی وقت فرماتے ہیں کہ جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر. اب ایک بکری کے بال گننا آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا, اور اگر وہ بھیڑ ہو تو پھر تو خاص طور پر ممکن ہی نہیں ہے, لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی لامحدود بخششیں اور مغفرتیں جو ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. تو یہ رات بلا شبہ بڑی فضیلت کی رات ہے. البتہ جو ہم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ آپ پٹاخوں کی آواز سن رہے ہیں, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور یہ ہم خود ہی اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں پیسے دے کر یا ان کو خود لا کر دیتے ہیں, تو سمجھ لو بھائی کہ یہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ بجائے اچھائی کے برائی کر رہے ہیں. بعض اوقات ہاتھ اڑ جاتا ہے, یعنی جو خدا نہ کرے آگ لگ جاتی. اور آج کل تو ایسے ایسے سنا ہم آ گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پھینکتے اس طریقے سے تاکہ لوگ ڈر جائیں. یہ بھی جائز نہیں, کسی مسلمان کو ڈرانا اور اس کو جو ہے اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس قسم کی حرکت کرنا یہ بھی غلط ہے. اب یہ تربیت تو ہم ہی کریں گے اپنے بچوں کی, اور کون کرے گا؟ اس لیے ان کو اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ کفار کے مشابہت یہ عمل کفار کا ہے, مسلمانوں کا نہیں. ہولی وغیرہ وہ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یہ کام بھی انہیں کہتے ہیں. براج سب چراغا جس کو کہتے ہیں, تو چراغا وراغا کوئی چیز نہیں, اپنے دل کو روشن کیجیے, اللہ تعالیٰ کا نام لیجیے صدق دل کے ساتھ تاکہ ہمارا دل روشن ہو جائے, ہمارے گھر روشن ہو جائیں. ہم چاہے لاکھوں لائٹیں لگا لیں لیکن اگر ہمارا دل روشن نہیں ہے, سنت کا نور ہمارے اندر نہیں ہے, تو پھر کوئی روشنی نہیں, پھر اندھیرا ہی اندھیرا. لیکن اگر ہم نے ایک موم بتی بھی نہیں جلائی لیکن ہمارا دل اللہ کی یاد سے روشن ہے اور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ روشنی ہمارے لیے کافی ہے اور نجات کا ذریعہ بن جائے. ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آج شریعت کے نام پر, دین کے نام پر, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے کہ وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے پٹاخے وجہ کے پھوڑنا, بعض لوگ تو رات جاگنا سے اس طور پر سمجھتے ہیں کہ بھائی سو نہیں, بس پھر چاہے گھومتے رہو. بعض ٹولیوں کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں لڑکوں کو, اب چونکہ ان بیچاروں کو سمجھ اتنی ہی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جاگنے کی رات ہے اس لیے یہ موقع مل جاتا ہے گھر سے باہر رہنے کا. عام طور پر گھر والے اجازت نہیں دیتے, آج کہتے ہیں جی مسجد میں جا کے جاگیں گے, اور ٹولی بنا کے گھر سے نکلے اور چلے گئے کہیں اور. اب وہ کہاں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بیٹھے. اس لیے اس میں بھی تھوڑی نگرانی کرنی چاہیے, یہ اولاد ہماری ہے تو اس اولاد کی حفاظت, اس کی تربیت ہماری ذمہ داری. ہم خیال کریں کہ ابھی گئے کہاں ہیں. کبھی کبھی ان کو کہو کہ ٹھیک ہے جاؤ, لیکن ان کا پیچھا بھی کرو, آگے دیکھو کہ مسجد میں جا رہے ہیں کہیں اور, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بھائی غلط جگہ تو نہیں جا رہے. کیونکہ آدمی جب سب پانی اوپر چڑھ جاتا ہے پھر بعد میں ہوش آتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اسی طریقے سے اس شبرات کا حلوہ بھی ایک مشہور ہے. ویسے تو روزی کھاتے ہیں لوگ حلوہ پوری, لیکن اس رات میں اور اس مہینے میں خاص طور پر لوگ تیار کرتے ہیں انواع و اقسام کے. تو بھائی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, بہرحال حلال ڈش ہے, کوئی کھانا چاہے تو روز کھائے صبح شام کھائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں. لیکن اس کو دین اور شریعت کا جز نہ بنا لیں, یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی سنت ہے. سنت انت سمجھ کے جب کریں گے تو یہ ایڈیشن ہو جاتا ہے, یہی بدعت ہوتی ہے. اگر آپ بغیر اس کے کرنا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اب چونکہ ایک چیز شہرت رکھتی ہے, رسم ہے, تو اس رسم سے اگر بچ جائیں تو اچھی بات ہے. اس مہینے میں کرنے کی کیا ضرورت ہے, گیارہ مہینے پڑے ہوئے خوب کھاؤ پیو, خوب منع کرتا ہوں. اور شبرات کے علاوہ یا اس مہینے کے علاوہ اگر کوئی چنے کی دال کا حلوہ کھا لے گا تو کیا گناہ کی بات ہے. خاص طور پر اس رات میں جو ہے وہ یا اس مہینے میں خاص طور پر ایسی تیاریاں ہوتی ہیں کہ رمضان تک, اور بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ پورے سال جو ہے وہ یہ چلتا ہے, اس کو رکھ دیتے ہیں سنبھال سنبھال کے, اور باقاعدہ اس سے بڑی مہمانی کی جاتی ہے, اس کو بڑی بابرکت چیز سمجھتے ہیں. تو اس کی کوئی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے اور کھانے ایسے یہ بھی کھاؤ پیو کوئی حیرت کی بات نہیں, لیکن اس کو دین مت سمجھو, سنت مت سمجھو. جو کام ہم سنت سمجھ کے کرتے ہیں وہ سنت نہیں ہے, تو بس یہی کام سب سے بڑی خرابی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے فلاں عمل کو منع کر دیا, اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ اس کو آپ نے سنت سمجھ لیا جبکہ یہ سنت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم خود صاحب شریعت ہو گئے, اور یہ سرپردہ ایک دعویٰ ہے کہ بھائی ان کو سمجھ نہیں تھی دین کی, ہمیں زیادہ سمجھ آئی.
صحابہ کرام کو سمجھ نہیں تھی دین کی ہمیں زیادہ سمجھ. یہ اصل میں دعویٰ ہے در پردہ. چاہے ہم زبان سے نہ کریں لیکن عمل سے تو کر رہے ہیں. اس لیے جب کو منع کرتا ہے تو فوراً آدمی سیکھتا ہو جاتا ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اسی میں سے ایک چیز کل کا روزہ بھی ہے. یہ بھی میں نے شروعات کر دیا کہ اب بات آ گئی تو اس کو بھی ذکر کر دوں کہ شعبان میں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ہمارے لیے منع فرمایا کہ عام لوگ 28-29 کا روزہ نہ رکھیں باقی چاہے تو رکھتے رہے. اور یہ اس میں بھی بعض حکمتیں ہیں منع کرنے میں. بعض حکمتیں تو یہ بھی ہیں کہ بھائی تاکہ ہو سکتا ہے کہ چاند نہ ہوا ہو اور ہم یہ سمجھ کے کہ وہ چاند ہو گیا ہے اور شعبان میں رکھ رہے ہیں اور رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو اس قسم کے بہت سے التباسات ہیں ان سے بچنے کے لیے شریعت نے منع کیا کہ 28-29 کا روزہ نہ رکھیں. اس کے علاوہ جتنے چاہے روزے رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ 13-14-15 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے ہر مہینے تقریباً. اور بعض روایت سے آتا ہے کہ کبھی پہلے عشرے میں 3 روزے رکھتے تھے کبھی دوسرے عشرے میں کبھی آخری عشرے میں. تو اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے کل کا تو ایک تو یہ سمجھ کے رکھی کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اس لیے میں اتباع سنت میں یہ روزہ رکھتا. یا یہ سمجھ کے رکھے کہ 13-14-15 تاریخ کو آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس لیے بھی سنت ہے یہ رکھو. باقی یہ سمجھ کے کہ رات کو جس طرح جاگنا یہ تو صحیح ہے سنت عبادت. اور روزہ رکھنا یہ سارے ذخیرے احادیث میں صرف ایک روایت ملتی ہے اس قسم کی روزہ رکھنے کی لیکن اس کی جو روایات ہیں جو سند ہے وہ ضعیف. اس لیے سنت نہ سمجھا جائے احتیاط اسی میں ہے. باقی یہ کہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس سے الجھے نہیں بحث مباحثہ نہ کریں. وہ رکھنا چاہتا ہے اگر کسی کو کسی اور عالم پر اعتماد ہے اور وہ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے رکھ رہا ہے تو رکھ لے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ چھوٹا سا فرق ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے. حرج یہ ہے کہ ایک چیز جو سنت نہیں ہے جب ہم سنت سمجھ کے کریں گے تو یہی سب سے بڑا حرج ہے کہ ہم اس وقت خود صاحب شریعت بنیں گے خود دعوے دار بن جائیں گے کہ صاحب انہیں پتہ نہیں تھا ہمیں زیادہ پتہ. اس اعتبار سے یہ بات میں نے عرض کر دی کہ روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھے لیکن سنت سمجھ کے نہ رکھے کہ بھائی آج کا روزہ رکھنا سنت, بلکہ اس اعتبار سے رکھے کہ 13-14-15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو ان میں سے چونکہ کل 15 ہے اس لیے روزہ رکھیں. یا شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے اس لیے رکھ لیں سب کو ہے بہت اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی غیر مسنون طریقے پر سارے سال جاگتا رہے. تو وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا جب تک کہ سنت کے مطابق نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر ہر سنت پر عمل کرنے کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بس اگر اس کو ہم سمجھ لیں کیا چیز سنت ہے اور کیا سنت نہیں ہے تو یہ سنت تو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ سب حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من ذا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اے اللہ ان کا مسجد میں آنا قبول فرما دیجیے. دائمی طور پر پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی ہمیشہ ہمیشہ توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ یہاں کی حاضری قبول فرما دیجیے. اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہماری زندگی کو آج سے تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جتنے باطل طریقے اور غلط طریقے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس رات میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آپ مغفرت نہیں فرماتے. ان کے پاس برے اعمال کی بنا پر مثلا کینا ہے یا شرابی ہے یا اور دیگر بعض اعمال ہیں. اے اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس رات کے جتنے فضائل ہیں جتنے انوار و برکات ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو اے اللہ ہمارے عزیزوں کو رشتے داروں کو دوست احباب کو دوستوں کے دوستوں کو اے اللہ ہمارے رشتے داروں کے رشتے داروں کو سب کو شامل فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما دیجیے. اور پوری دنیا کے مسلمان جو دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی جائز اور صحیح دعاؤں میں اللہ ہمیں شامل فرما دیجیے. اللہ العالمین ہم پر رحم فرمائیے. کرم کے معاملے فرما دیجیے. رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ بجز آپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. بجز آپ کے ہمارا کوئی رب نہیں ہے. بجز آپ کے ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے. بجز آپ کے در کے ہمارا کوئی در نہیں ہے. اے اللہ یہی دروازہ اور یہی چوکٹ ہے. اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے ماسوا سے بیزار ہیں. اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجیے. ہماری مقصد فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. عبادات کی توفیق عطا فرمائیے. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جتنے باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے صراط مستقیم پر اے اللہ چلنے کی اے اللہ ہدایت طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم صراط مستقیم پر چلائیے. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ساری جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. حاجتوں کے حسد سے بچا. ظالموں کے ظلم سے بچا. منافقوں کے نفاق سے بچا. شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں بن مانگے عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا. اے اللہ اپنے فضل سے بغیر مانگے عطا فرما دیجیے. اے اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کی مائیت نصیب فرمائیے. جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرما دیجیے. آپ کا قرب نصیب فرما دیجیے. آپ کی محبت عطا فرما دیجیے. آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور تیرے نیک محبوب بندے اے اللہ آپ تک جو دنیا میں آئے یا قیامت تک جو دنیا میں آئیں گے اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ جہاں آپ ان کے ہمارے صالحہ قبول فرمائیں ہمارے بھی اعمال قبول فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. سر سے لے کر پاؤں تک اے اللہ ہم گناہوں میں لکھے ہوئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائیے. اللهم انا نسألک الجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسألک الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم انا نسألک الجنة جنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. ونعوذ بك من النار يا الله. ونعوذ بك من النار يا الله. ونعوذ بك من النار يا الله من قول أو فعل أو عمل. اے اللہ جسے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے. سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. سب کی قبروں کو روشن فرما دیجیے. سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک یا ہمارے عزیزوں میں سے اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ اسی طرح احباب میں سے چلے گئے ہماری اس مسجد کے نمازی بہت سے اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ فضل خاص سے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، مردوں کی بھی عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اے اللہ اپنے فضل خاص سے قبروں کو نور سے بھر دیجیے، قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجیے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیے، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ہماری قبر کے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ہمارے عزیز رشتے دار جو جا چکے، اے اللہ والدین میں سے کوئی یا دونوں جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اے اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیجیے، اے اللہ ٹھنڈی ہوائیں ان تک پہنچائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو راضی کر دیجیے، وہ آپ سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں، اے اللہ اپنے فضل فرما دیجیے، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنی عائشی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اپنی کمائی کا اقرار کرتے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ بجز آپ کے کرم کے، اے اللہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اپنا فضل فرما دیجیے، کرم کے معاملے فرما دیجیے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے حضرت والا بیمار ہیں کافی عرصے سے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں مکمل صحت عطا فرما دے، پہلے سے زیادہ انہیں صحت عطا فرما دے، پہلے سے زیادہ جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اسی طریقے سے ان کے جتنے متعلقین ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنے فضل خاص سے اور ان کے متعلقین کے متعلقین ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے احباب متعلقین کی عمر میں برکت عطا فرما، ہم سب کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرما دیجیے، ایمان کے سارے میں زندہ رکھیے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے، ثابت قدمی دین پر عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، اے اللہ ایمان بھی سلامت ہو، جسم بھی سلامت ہو، اے اللہ ہر قسم کے حادثات سے، اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما دیجیے، حادثہ کی موت سے بچائیے، اچانک آ جانے والی موت سے بچائیے، اے اللہ ایکسیڈنٹ اور اسی طریقے سے یا اللہ اچانک جو دورے پڑ جاتے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ڈکیتی اور چوریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، چوروں اور ڈاکوؤں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرما دیجیے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجیے، دین پر چلنے والا بنا دیجیے، یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، آج یہ ہمارے بہت عزیز دور مولانا عبداللہ میمن صاحب یہاں تشریف بھی لایا کرتے تھے، ان کے والد حاجی عثمان صاحب کا انتقال ہو گیا، جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، اور ان کے جو متعلقین ہیں پسماندگان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے، اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، یا اللہ یہ رات جو خصوصی رات ہے عبادتوں کی، جاگنے کی، فضیلتوں کی، اللہ اس کی جتنی بھی انوار و برکات ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے، محروم نہ فرمائیے، اللہ گھروں میں جو خواتین پریشان ہیں مختلف عوارض کی بنا پر، ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے نیک نہ ہونے سے پریشان ہے، کوئی رشتے نہ آنے سے پریشان ہے، اللہ آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں سے واقف ہیں، سب کی ضرورتوں سے واقف ہیں، اللہ آپ رحم فرما دیجیے، کرم کے معاملے فرما دیجیے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائیے، رشتے داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائیے، فتح رحمی سے اللہ بچا لیجیے، یا اللہ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے عزیزوں اور رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اس پر یقین نصیب فرما دیجیے، ہم نے آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا ہے، یعنی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتے داروں کے حقوق ادا کرے. اے اللہ نے ان میں فرما دیجیے، اے اللہ نے ان میں شامل فرما دیجیے، اے اللہ نے ان میں شامل فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قطع رحمی سے بچائیے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ بہت سے حقوق ایسے ہیں اللہ جو ہمارے ذمے ہیں ہمیں ادا کرنے ہیں آپ کے، لیکن ہم اپنی کوتاہیوں کی بنا پر، نالائقی کی بنا پر اے اللہ وہ حقوق ادا نہیں کر پاتے. آپ اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے پہلے ان حقوق کو ادا کرا
دیجیے.
اللہ مرنے سے پہلے پہلے حقوق ادا فرما دیجیے. اسی طرح بہت سے حقوق تیرے بندوں کے ہیں، اے اللہ رشتے داروں کے ہیں، عزیزوں کے ہیں، ہم سے وہ حقوق بھی صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے. اے اللہ ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ جو حقوق رہ گئے ادا نہیں ہو سکے ہم نے کوتاہیاں کی، آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق ادا فرما دیجیے. مرنے سے پہلے یا اللہ ایک ایک حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس طرح سے گناہوں سے پاک صاف کر کے ہمیں بلائیے کہ ایک گناہ بھی ہمارے ذمے نہ ہو. اے اللہ اور آپ ہم سے خوش ہوں اور راضی ہوں. یا العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آتے اور پریشان ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، معافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے. اسی طریقے سے بعض لڑکے اور نوجوان جو نیک رشتے چاہتے ہیں، اے اللہ انہیں بھی جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ نیک اور سارے عورتوں سے جو ہے وہ ان کے نکاح کرا دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ تعلق اور رشتے عطا فرما دے. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ بہت سی بچیاں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ان کے نکاح اور شادیاں تو ہو گئی لیکن اپنے گھریلو پریشانیوں کی بنا پر وہ پریشان ہیں اور انہیں سکون حاصل نہیں ہے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی سکون عطا فرما دے. ازدواجی خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرما، آپس کی محبت عطا فرما، باہر شیر و شکر فرما. اے اللہ مسلمانوں میں بھی اشتراک اور اختلاف حد سے بڑھ گیا، آپ اپنا فضل فرما دیجیے، ہمیں متحد اور متفق فرما دیجیے. اے اللہ متحد اور متفق فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں کسی عذاب سے دو چار نہ فرما، کسی اختلاف میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ کسی امتحان سے دو چار نہ فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیجیے. اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو جا چکے انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو اب تک نہیں جا سکے انہیں اپنے فضل خاص سے جلد از جلد حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کرم کے معاملے فرمائیے، کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے رحم کے طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرمائیے. ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، رونق بنا دیجیے. اے اللہ روشنی ہمارے قلب سے بڑھانے کا ذریعہ بنا دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے یہ مہینہ شعبان کا نصف ہو چکا، اپنے فضل خاص سے اے اللہ رحم فرماتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے. اے اللہ اس رات کی جو رمضان المبارک میں آنے والی ہیں ان کے انوار و برکات بھی ہمیں عطا فرمائیے. اور یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ کی ساری زندگی عطا فرما. ہمیں جس جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں ان کی حاجت کو، ضرورتوں کو. اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. جس نے نہیں بھی کہا، اے اللہ ان کی بھی حاجتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اے اللہ آپ تو جاننے والے ہیں، علیم ہیں، علیم بذات صدور ہیں، سینے کے رازوں کو آپ جانتے ہیں. اے اللہ وہ بات جو ہماری زبانوں پر ابھی نہیں آئی، ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے، آپ ان باتوں سے بھی آگاہ ہیں. اپنے فضل کرم سے ہم پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. اے اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ کفار، یہود و نصارہ اسی طرح مشرکین کو ہدایت عطا فرما دیجیے، دولت اسلام سے مالا مال فرما دیجیے. اور اگر ان کے نصیب میں یہ دولت نہیں ہے تو اے اللہ وہ چونکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو فیل فرما دیجیے، ان کے ارادوں کو فرما دیجیے. اے اللہ ان کی سازشوں سے اہل اسلام کی فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم ان کے جال میں نہ آئیں، ان کی اے اللہ پھندوں میں نہ پھنسیں. اپنے فضل و کرم سے ان کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما.
اور ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آخر کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں انہیں دور فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے, بیماریاں جسمانی ہو یا روحانی, اپنے فضل خاص سے سب کو صحت عطا فرما دیجئے. دائمی طور پر اپنے ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آخر کی زندگی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر, تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب ہم میں سے کسی کا وقت آخر آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فیڈرل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.